ریڈیو پر بھی نہ جایا کریں آپ. ہم نے کہا ریڈیو والوں کو منع کر دیا. میں نے ایک مضمون لکھا تصوف کا تعارف اس میں کروایا اور مسودہ من حضرت کو اس کا ایک ایک لفظ سنایا, اور حضرت نے ہر پیراگراف پر بڑی داد دی, دعائیں دی, بھائی ماشاءاللہ بڑا اچھا لکھا, بھائی بڑا اچھا لکھا, بہت اچھا لکھا. تو خیر وہ میں نے رکھ لیا اپنے پاس, وہ البلاغ میں بھی کس بار چھپا. یہاں تک تو کوئی بات نہ ہوئی. ایک دن مفتی جمیل صاحب آ گئے, روزنامہ جنگ کا جو ایڈیشن نکلتا تھا نا, اسلامی صفا کا ایڈیشن ہوتا ہے, وہ آ جایا کرتے تھے کبھی کبھی, کوئی مسودہ ہو تو دے دیجیے اشاعت کے لیے. تو میرے پاس یہ رکھا ہوا تھا, شاید اس وقت تک البلاغ میں نہیں چھپا تھا. تو میں نے کہا کہ یہ لے لو, اس نے جا کر جنگ میں چھاپ دیا, حضرت کی نظر سے گزرا ہوگا. تو حضرت نے فرمایا بھائی وہ آپ کا مضمون چھپا تھا جنگ میں. ہم نے کہا بھائی وہ کوئی خاص مضمون تو نہیں تھا. کہا تو اس کی اتنی تعریفیں اور دعائیں دی, کوئی خاص مضمون تو نہیں. تو بھائی اخبار میں بھی نہ دیا کریں, اخبار میں بھی نہ دیا کریں. تو الحمدللہ 10 سال پابندی رہی, اپنے بالکل پابندی کی, الحمدللہ. اور سچی بات یہ کہ شیخ کی بات پھر ایسا شیخ, ایسے جو حکیم الامہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے فیض یافتہ ہوں, کیسی برکات اس میں ہوتی ہے. اب خیال آتا ہے کہ وہ جو 10 سال ہمیں مل گئے, اتنا فائدہ ہوا ہمیں اس سے, یکسوئی سے ہمیں اس زمانہ, وہ زمانہ ہماری علمی کاموں میں محنت کرنے کا زمانہ تھا, مدرسے کے کاموں میں محنت کر کے مطالعہ کر کے سبق پڑھانے اور مدرسے کے انتظام کو سنبھالنے کا زمانہ تھا. اگر ہم اسی طریقے سے جلسوں میں جاتے رہے تو حضرت فرماتے تھے کہ بس ضائع ہوتا رہے گا تمہارا, تو ہمیں کچھ بھی نہ ہوتا. کہا کہ دارالعلوم کی چار دیواری سے باہر مت جاؤ. میں نے کہا حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آخر حیات میں مجھے مقرر کر دیا تھا دارالعلوم میں, پہلے جمعہ کی نماز وہ خود پڑھایا کرتے تھے, بیان ہوا کرتا تھا, پھر مجھے مقرر کر دیا تھا. اسی طرح عیدین کی نماز والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ پڑھاتے تھے اور بیان ہوتا تھا, پھر مجھے مقرر فرما دیا تھا. کہا اس کی اجازت ہے, کوئی حرج نہیں, دارالعلوم کے اندر طلبا سے خطاب ہے, لوگوں سے خطاب ہے, دارالعلوم کے اندر چار دیواری سے باہر نہ نکلو. تو الحمدللہ ایک دن, اچھا ہمیں کبھی پوچھنے کی تو ضرورت ہی کیا ہوتی کہ حضرت فائدہ کیا ہے اس میں, مصلحت کیا ہے. حضرت نے بھی کبھی کوئی مصلحت نہیں بتائی کوئی خاص. اور پابندی ہم نے الحمدللہ شروع کر دی. ایک دن مغرب کے بعد جب مجلس ختم ہو گئی تو ہم دونوں بھائیوں سے قدر ٹھہر جانا, اندر تشریف لے گئے اور اتنے سارے خط لے کر آئے, اور یہ سارے خط شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریہ صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ, کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے تھے, حضرت کے پاس آئے تھے. دیکھیے بزرگوں کی باتیں, کیا مقام ہے ان بزرگوں کا جن کے نام لیوا ہم ہیں. فرمایا کہ شیخ الحدیث صاحب کے یہ خط ہیں, یہ سارے خط آپ دونوں بھائیوں کے بارے میں ہیں. حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے الحمدللہ اتنا تعلق والد صاحب کی صدقے اور طفیل میں ہمیں نصیب تھا کہ جب یہاں تشریف لاتے تھے تو ہمیں لے کر والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان سے ملنے کے لیے جایا کرتے تھے, پھر وہ دارالعلوم ضرور تشریف لایا کرتے تھے والد صاحب کے پاس, اس وقت خدمت میں حاضری کا موقع ملتا تھا, روایت حدیث کی اجازت بھی حضرت نے عطا فرمائی تھی, اور دیوبند والد صاحب تشریف لے گئے وہاں سہارنپور بھی گئے تو وہاں بھی میں الحمدللہ ساتھ تھا, تو حضرت کی خدمت میری حاضری ہوئی. تو اتنا تو تھا, لیکن ہمیں نہیں معلوم تھا کہ حضرت کو ہم سے اتنی محبت ہے. مدینہ طیبہ میں حضرت والد صاحب کے موجودگی میں ایک دو مرتبہ حاضری ماں ہوئی. کہ سارے خط تم بھائیوں کے بارے میں ہیں, دونوں بھائیوں کے بارے میں, اور کہا کہ لو پڑھ لو. وہ جو ہم نے پڑھا جلدی جلدی میں کچھ, تو سارے کا مضمون ایک تقریباً ایک تھا, ملتا جلتا. وہ یہ کہ مجھے بڑی خوشی ہے اور بڑا اطمینان ہے کہ الحمدللہ یہ دونوں صاحبزادے آپ کی تربیت میں ہیں، آپ کی خدمت میں ہیں، بس میری درخواست یہ ہے کہ ان کی طرف خصوصی توجہ فرمائیے گا۔ خصوصی توجہ کیوں فرمائیے گا؟ کیونکہ صاحبزادگی ہوا کرتی ہے بڑے علماء کے بیٹوں میں، ہم تو بڑے بزرگ کے صاحبزادے ہیں، تو اس بات سے خصوصی توجہ کی ضرورت تھی۔ فرمایا آگے کہ ان کی طرف خصوصی توجہ فرمائیے گا، مجھے ان کے بارے میں کبر کا اندیشہ ہے، کبر کا خوف ہے کہ کہیں ان کے دل میں کبر اور بڑائی نہ پیدا ہو جائے۔ اس پر خصوصی توجہ فرمائیے گا، کیونکہ صاحبزادوں کے اندر کبر پیدا ہو جاتا ہے، بڑے کسی بڑی شخصیت کا بیٹے ہیں، بھئی ہم فلاں کے بیٹے ہیں۔ فرمانے لگے کہ میں نے آپ پر جو یہ پابندی لگائی ہے اس وجہ سے لگائی ہے، ابھی آپ ناپختہ ہیں، ابھی آپ کو بلوغ نہیں ہوا۔ میری عمر 41 سال تھا، 4 بچے تھے، دارالعلوم کا محتمی بنا رکھا تھا حضرت ہی نے، والد صاحب نے، حضرت ڈاکٹر صاحب نے بنا رکھا تھا، اور دور حدیث کی کتابیں پڑھاتا تھا، تمام درس نظامی کی تقریباً ساری کتابیں پڑھا چکا تھا۔ فرمایا کہ ابھی آپ کو بلوغ نہیں ہوا، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، یہ سننے کی بات ہے، یاد رکھنے کی بات ہے۔ فرمایا خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، آپ کو شہرت کا اگر شوق ہو گیا، ساری محنت بیکار چلی جائے گی، ساری محنت بیکار چلی جائے گی۔ اگر شہرت کا شوق ہو گیا، ساری محنت بیکار چلی جائے گی۔ میں نے اس واسطے آپ کو پابندی لگائی ہے، اور جب یہ بلوغ ہوگا پھر آپ کسی کے روکے سے نہیں رکیں گے حق بات کہنے میں انشاءاللہ۔ تو ان بزرگوں کی باتیں ہیں۔ پھر تقریباً 10 گزر گئے تو شیخ الحدیث، فیصل آباد کا بہت بڑا مدرسہ ہے، شیخ الحدیث مولانا نذیر احمد صاحب رحمت اللہ علیہ کا جامعہ امدادیہ، بہت اچھا مدرسہ ہے ماشاءاللہ۔ ان کا تعلق بھی اگر ڈاکٹر صاحب رحمت اللہ علیہ سے تھا اصلاحی، اور ان کو معلوم تھا کہ ہم پر پابندیاں ہیں، انہوں نے مجھے فون کیا کہ بھئی آپ کے دیکھیے اب ہمارے یہاں اجتماع فلاں ہو رہا ہے، آپ ضرور آ جائیں۔ میں نے کہا آپ کو تو معلوم ہے حضرت نے ممانعت کر رکھی ہے۔ فرمایا کہ حضرت سے میں بات کر لوں۔ میں نے کہا آپ جانے، میں نہیں کہتا آپ سے کہ بات کریں، نہ میرا حوالہ آپ نہ دیں، اپنے طور پر بات کرنا چاہیں تو کر لیں۔ تو بات کی ہوگی، جب پیر کو حاضری ہوئی، مجلس ختم ہو گئی مغرب کے بعد، بھئی مولوی رفیع ایسے پیار سے فرمایا کرتے ہیں، مولوی رفیع آج تک یاد آتا ہے وہ لہجہ، مولوی رفیع، بھئی وہ اپنے آدمی چلے جائیں وہاں، اپنے آدمی چلے جائیں وہاں۔ اتنا پیارا انداز تھا، ایسا دل نواز تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم شکر ادا نہیں کر سکتے، کس زبان سے شکر ادا کریں اس نعمت کا، کیسے بزرگ اللہ تعالیٰ نے، کیسے بزرگوں سے تعلق قائم فرمایا۔ فرمایا بھائی وہ چلے جائیں، وہ اپنے آدمی ہیں۔ تو میں نے کہا اچھی بات ہے۔ اچھا بھائی دیکھو، اب پھر ابھی ایک ہفتہ تھا، اگلے مجلس میں پھر حاضری ہوئی۔ پھر بھائی دیکھو ایسا کرنا، سفر میں جانے سے پہلے 2 صلاۃ سفر کی پڑھ لینا، اور جو کوئی فلاں دعائیں ہیں یہ پڑھ لینا، یہ سب۔ اور دیکھو ایک بات اور، ایک بات اور دیکھو، فرمائشی تقریریں کبھی نہ کرنا، فرمائشی تقریریں کبھی نہ کرنا، اور رسمی تقریریں بھی کبھی نہ کرنا۔ سوال پیدا ہوئے پر کیا کرے؟ فرمائشی تقریریں کبھی نہ کرنا، اور رسمی تقریریں کبھی نہ کرنا۔ پھر خود ہی فرمایا جہاں جاؤ یہ دیکھو زخم کہاں ہے، وہاں مرہم لگاؤ، وہاں مرہم لگاؤ۔ یہ حکیمانہ باتیں ہیں۔ تو جب مجھے کہیں جانا ہوتا ہے بیان کے لیے، تو یہ حضرت کی بات یاد آ جاتی ہے کہ فرمائشی تقریریں نہ کرنا، رسمی تقریریں نہ کرنا، کیا مطلب؟ موقع کے مناسب بات کرو جہاں اس کی ضرورت ہے. تو پھر میں حضرت ہی کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیتا ہوں، بلکہ واسطہ دے کر اس حضرت کا بھی اپنے، پھر دونوں مجھ سے، حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب سے پھر بیعت اللہ نے کرا دی تھی تو ان کا بھی، اور پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا اور تمام بزرگان سلسلہ کا اور صحابہ کرام کا، پھر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر یہ دعا کرتا ہوں ہر علم دل ہر تقریر سے پہلے. آج بھی یہی دعا کی کہ اللہ ایسی بات کہلوا دیجئے جو اس موقع کے لیے مناسب ہو، اور خال اپنی رضا کے ساتھ کہلوا دیجئے، مجھے اور سننے والوں کو فائدہ عطا فرما دیجئے. تو بھائی یہ دعا کر کے تو آیا ہوں، خدا کرے کچھ کام کی باتیں ہو گئی ہوں اور کچھ مزید ہو جائیں. ایک بات جو میں کہہ رہا تھا، بلکہ شروع کی تھی میں نے کہنی شروع کی تھی کہ دینی مدارس میں جا رہا ہوں، ایک درد کسی کیفیت ہے، اور سچی بات یہ کہ وہ درد ایسا ہے کہ میں بتا نہیں سکتا کتنا اس کا دکھ ہے، اور جب میں زبان سے نکالتا ہوں تو دل کتنا دکھتا ہے. وہ جو کہ ہمارے دینی مدارس الحمدللہ بہت بڑی عظیم الشان خدمت انجام دے رہے ہیں، امت کا عظیم الشان سرمایہ ہیں، بنیادی سرمایہ ہیں. یہ دینی مدارس وہ ہیں جن کے بدولت آج دین زندہ ہے. وہ دین ختم ہو جایا کرتا ہے جس کا علم ختم ہو جائے. ان مدرسوں نے علوم نبوت کو محفوظ کر رکھا ہے الحمدللہ، اور اتنی بڑی تعداد ان مدارس میں تعلیم حاصل کر رہی ہے، ہر سال ہزاروں عالم فارغ التحصیل ہوتے ہیں، بلا شبہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے، بڑا کام ہے. لیکن دکھ جو ہے وہ اس بات کا ہے کہ ہمارے مدارس میں دین پڑھایا جا رہا ہے، سکھایا نہیں جا رہا. الا ماشاء اللہ کچھ مدارس میں اس کی بھی کوشش ہوتی ہے، سکھانے کی بھی کوشش ہوتی ہے. سکھانے کا مراد ہے تربیت، جو کچھ پڑھا ہے اس کے مطابق عمل بھی تو سیکھیں. ایک تو اچھا یہاں بھی دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ جو پڑھا ہے اس پر عمل کریں، عمل بھی کر لیتے ہیں لیکن عمل کا طریقہ سیکھتے نہیں. عمل کا دو باتیں الگ الگ ہیں. دیکھیے نا، ایک آج کل باورچی خانے کھانا پکانے کی ترکیبیں چھپی ہوئی ہیں، بلکہ ایک کتاب کا تو نام ہی باورچی خانہ ہے، اس میں بریانی کا بہترین سے بہترین بریانی، ہر قسم کی بریانی کے طریقے لکھے ہیں، کباب بھی کتنے قسم کے اور فلاں فلاں، ساری تفصیلات لکھی، کتنے چاول میں کتنا گوشت، کتنی دیر تک اس کو پکائیں گے، سب کچھ ہوگا. تو کوئی آدمی وہ کتاب پڑھ لے، یاد بھی کر لے، سمجھ بھی لے، اور امتحان میں اعلیٰ ترین نمبر حاصل کر کے پہلی پوزیشن بھی حاصل کر لے، وفاق المدارس میں پوری پوزیشن حاصل کر لے پورے پاکستان میں، لیکن کبھی اس نے بریانی پکائی نہیں ہے. اور میں اس سے کہتا ہوں آج میرے گھر میں 10 مہمان ہیں، بتاؤ کیا کیا سامان تمہیں چاہیے، ملا کر دیتا ہوں. وہ دے گا، کہیں گے بھائی بریانی پکا دو، بریانی پکائے گا وہ، دلیا کر دے گا سارے سامان کا. تو دیکھیے اس نے علم بھی حاصل کیا، یاد بھی کیا، سمجھا بھی اس کو، اور اس علم پر عمل بھی کیا. عمل کیا نا، عالم بے عمل نہیں ہے وہ، لیکن عالم میں بد عمل ہے، کیونکہ سیکھا نہیں، طریقہ نہیں سیکھا. وہ سیکھنا کتابوں سے نہیں آتا، وہ بزرگوں کی صحبت سے آیا کرتا ہے. اسی بات سے قرآن کریم نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو ڈرو اللہ سے، اور اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ گناہوں سے بچو، ہر قسم کے گناہوں سے بچو۔ کیسے بچو؟ کونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ رہو، جو عقیدے کے بھی سچے ہیں، عمل کے بھی سچے ہیں، ظاہر کے بھی سچے ہیں، باطن کے بھی سچے ہیں، زبان کے بھی سچے ہیں۔ ایسے لوگوں کی جب صحبت میں رہو گے تو سیکھ لو گے۔ باورچی خانے بریانی کی جو بات ہے، اس نے بیچارے نے اتنی محنت کر کے کتاب پڑھی، یاد کی، اور پھر بھی اس نے بریانی کے بجائے دلیا بنایا۔ اگر وہ یہ کام کر لیتا کہ پانچ دس پندرہ دن باورچی کے پاس جا کر شاگردی اختیار کر لیتا اور اس کے پکانے میں اس کے شریک ہوتا اور سیکھ لیتا، تو اعلیٰ درجے کی بریانی بنا دیتا۔ آج ہمارے مدرسوں کے طلبہ کا جو حال ہے، وہ الحمدللہ پڑھ بھی رہے ہیں، محنت بھی کر رہے ہیں، بڑے مجاہدے اور ریاضتیں بھی کرتے ہیں، معمولی مجاہدہ نہیں ہے۔ ماں باپ کا بھی زبردست مجاہدہ ہے کہ وہ دور سے اپنے لخت جگر کو بھیجتے ہیں، ایک ایک سال تک اس کی جدائی برداشت کرتے ہیں۔ بلکہ بعض طلبہ تو ایسے ہوتے ہیں کہ پانچ پانچ چھ چھ سال تک اپنے ماں باپ سے ملنے کا ان کا مواقع نہیں ملتے۔ تو ماں باپ بھی مجاہدہ کرتے ہیں، طلبہ بھی مجاہدہ کرتے ہیں، کتاب پڑھ رہے ہیں، لیکن علم پڑھ رہے ہیں اور عمل بھی کر رہے ہیں، سیکھ نہیں رہے۔ ایک مول صاحب تھے، ابھی چند روز پہلے کی بات کر رہے، چھوٹی چھوٹی مثالیں آتی ہیں سامنے، بڑے مصنف، بڑے مدرس، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار نام آیا تو درود شریف جو پڑھا، صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پڑھا، اتنی کوف تو میں بتا نہیں سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ارے بھائی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوتا ہے؟ محسن اعظم کے لیے درود بھیج رہے ہو، نام ہی آیا ہے محسن اعظم کا، اللہ کا مطالبہ ہے کہ درود بھیجو میرے رسول پر، اور تمہیں جو کچھ علم ملا ہے، جو کچھ عزت ملی ہے، وہ اسی راستے سے ملی ہے، کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ تو پھر اس بخل کا کیا مطلب ہے درود شریف کا پڑھنے؟ پورا درود شریف کیوں نہیں پڑھتے؟ صلی اللہ علیہ وسلم پورے جملہ کیوں نہیں بولتے؟ اب دیکھیے، انہوں نے دین پڑھا ہے، پڑھا کیا، پڑھایا ہے، کتابیں لکھی ہیں۔ درود شریف کے فضائل پر اگر ان سے کہا جائے کہ تقریر کرو، آدھے گھنٹے تقریر کریں گے وہ اس موضوع پر، اتنی حدیثیں ان کو یاد ہوں گی۔ لیکن کیا ہوا؟ اچھا، علم سیکھا، علم حاصل کیا، اس پر عمل بھی کیا، لیکن عمل کا طریقہ نہیں سیکھا۔ وہ طریقہ سیکھتا ہے آدمی صحبت میں پہنچ کر، جب تک صحبت میں نہیں حاصل ہوگی طریقہ نہیں سیکھے گا۔ آپ نے اور میں نے نماز کا جو طریقہ سیکھا ہے، کتاب میں پڑھ کر سیکھا ہے، یا اپنے ماں باپ کو اور بہن بھائیوں کو اور دوست، اپنے اساتذہ کو نمازیوں کا نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر سیکھا ہے؟ دیکھ کر سیکھا ہے۔ ہمارے مدرسوں کے اندر یہ ہو رہا ہے کہ دین پڑھایا جا رہا ہے، عمل بھی کرانے کی کوشش کرائی جاتی ہے، لیکن سکھانے کا نہیں ہے معاملہ، کہ عمل کا طریقہ سکھائیں۔ اس واسطے، کیونکہ ماشاءاللہ دینی اداروں کے حضرات بھی یہاں بہت کافی تشریف فرما ہیں، حضرات علماء کرام بھی ہیں، میری درخواست ہے کہ وہ اس پیغام کو آگے پہنچائیں۔ دار العلوم دیوبند کی جو خصوصیت تھی وہ یہ تھی کہ وہاں دین پڑھایا بھی جاتا تھا، سکھایا بھی جاتا تھا۔ شیخ الادب حضرت مولانا اعزاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ ان کو کوئی ابتدا بھی سلام نہیں کر سکتا تھا، سلام میں پہل نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ سلام میں پہل کرنا ثواب زیادہ ہے، سنت موقعہ ہے سلام میں پہل کرنا، جواب دینا واجب ہے۔ اچھا، یہ بھی عجیب بات ہے، عام طور سے شریعت کا قاعدہ یہ ہے کہ واجب کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، سنت موقعہ کا ثواب کم ہوتا ہے، لیکن یہاں معاملہ برعکس ہے، سوال اور سلام اور جواب کے معاملے میں۔ سلام میں پہل کرنا اگرچہ سنت موقعہ ہے اور جواب دینا واجب ہے، لیکن سلام میں پہل کرنے والے کو ثواب زیادہ ملتا ہے، جواب دینے والے کو اس سے کم ملتا ہے. تو ہمارے یہ بزرگ جو تھے یہ تو حریص تھے نا، یہ تو حریص تھے اس بات کے کہ کہیں سے بھی ہمیں اللہ کی رضا کا راستہ ملے، ثواب زیادہ مل جائے. تو شیخ الادب رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج یہ تھا کہ جو ملا السلام علیکم، جو ملا السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، نظر پڑتے ہی السلام علیکم. بعض اوقات طلبہ یہ طے کرتے تھے کہ آج ہم استاد کو سلام کرنے میں پہل کریں گے، مگر بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ کوئی طالب علم اس میں کامیاب ہو تو وہ سلام فوراً کر دیتے. تو اب یہی سنت ایک ہے ابتدا بالسلام، لیکن کیا ہو رہا ہے ہمارے مدرسوں میں؟ سلام کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جواب کی کوئی اتنی اہمیت نہیں جیسی ہونی چاہیے. اہمیت یہ مسافر کی ہے، دیکھا آپ نے نہیں، اہمیت سب سے زیادہ مسافر کی ہے، حالانکہ مسافہ مستحب ہے، نہ واجب ہے نہ سنت موقعہ ہے، اور کئی شرطوں کے ساتھ وہ مستحب ہے. ایک تو یہ کہ جس آدمی سے آپ مسافہ کر رہے ہیں اس کے ہاتھ خالی ہو، فرصت میں ہو، اس کو تکلیف نہ ہو، دوسرے کے آس پاس والوں کو تکلیف نہ ہو. لیکن ہمارے مدرسوں میں کیا ہوتا ہے، مسجدوں میں کیا ہوتا ہے، تھکا پیلا، جو کونا ماری، یوں کونی ماری، لات ماری.